سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے حضرت صدیق وقت قلندر زمان حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تحریر فرمایا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت مرشدی دامت برکاتہم یعنی ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خط لکھا کہ ناظم آباد میں جب آپ کا قیام تھا، جیسا کہ پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ناظم آباد نمبر ایک میں رہا کرتے تھے، تو لکھا تھا کہ جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ کی باتیں سنا کرتا تھا، لیکن اب آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں، اور یہ شعر لکھا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صدا بھی ادھر نہیں آتی۔ اس کے جواب میں ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فی البقیع یہ شعر تحریر فرمایا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صدا بھی ادھر نہیں جاتی، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صدا بھی ادھر نہیں جاتی۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے، اور لفظ گلشن میں مزید لطف یہ ہے کہ حضرت والا کا قیام گلشن اقبال میں ہے۔ اس کے بعد اس بحر میں مزید اشعار بھی وارد ہوئے جو مندرجہ ذیل ہیں، پہلے میں دو پہلے شعر سناؤں گا، اس کے بعد پھر یہ مزید جو اشعار حضرت کے ہوئے اسی زمین پر اسی بحر میں وہ سناؤں گا۔ پہلے وہ شعر ہے جو ان صاحب نے ہمارے حضرت کو لکھا، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، کس سے پوچھوں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی، جب صبا ادھر نہیں آتی، کس سے پوچھو بہار کی باتیں جب صبا ادھر نہیں آتی، جب صبا ادھر نہیں آتی۔ حضرت والا رانے کا جواب، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا ادھر نہیں جاتی، جب صبا ادھر نہیں جاتی، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا ادھر نہیں جاتی، جب صبا بوئے جانا اگر نہیں آتی۔ بوئے جانا یعنی اللہ تعالی کی خوشبو، یعنی جہاں دیندار ماحول ہو، اللہ والا ماحول ہو۔ بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا ساری دنیا مجھے نہیں باتی، بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، میر ہو عادت. ایک تو انسان کا گناہ میں پڑ جانا ہے، ایک جان بوجھ کر گناہ کرنا ہے. گناہ کرتا ہے پھر توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن دل سے پکا ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے دوبارہ پھر جان بوجھ کر کرتا ہے. تو یہ شکست توبہ یہ عادت ہے، شکست توبہ یعنی توبہ توڑنے کی عادت. ایک ہوتی ہے توبہ کا ٹوٹ جانا اور ایک ہے توبہ توڑنے کی عادت.
میر ہوئے شکست توبہ پر کیوں حیا دی تمہیں نہیں آتی، کیوں حیا دی تمہیں نہیں آتی. میر ہوئے شکست توبہ پر کیوں حیا دی تمہیں نہیں آتی، کیوں حیا دی تمہیں نہیں آتی.
بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. جب وقت مقررہ پر تسبیح لے کر آدمی بیٹھ جاتا ہے اور جب وقت ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ کو یاد کرنے کا، کلمہ شریف پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جب روزانہ ایک وقت بیٹھ کر بندہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گویا اللہ کا نام لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس وقت یاد کرتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے اور حدیث مبارک میں یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرنا چاہو تو اعتدال کے ساتھ اس کو عمل کرو. حدیث پاک میں ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں کہ جو دوام کے ساتھ ہوں، پابندی کے ساتھ ہوں، اگرچہ قلیل ہوں. بعض لوگوں نے اپنے اوپر نفلی عبادات کو اتنا لازم کر لیا کہ پھر آخر وہ تھک ہار کر ساری ہی عبادتوں کو چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح سے ان کے فرائض بھی خطرے میں پڑ گئے. تو بندہ اس طرح خود اپنا نقصان کر لیتا ہے. اسی لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیر سے تعلق ہو تو پیر سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے، اس کی استعداد کو دیکھتا ہے، اور اس کی استعداد کے مطابق اس کو نفلی عبادات کا مشورہ دیتا ہے. اور جو لوگ کسی کو اپنا مشیر نہیں بناتے، پیر نہیں بناتے، اور اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ وظائف اپنے ذمے کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک اعمال وہی پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں جو پابندی کے ساتھ ہوں. اب جو آدمی اللہ کو پابندی کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے یا کسی مصروفیت میں رہ جاتا ہے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں تاکہ یہ میری یاد میں آ کر بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے پھر تعلق ہو جاتا ہے. اسی لیے ذکر اذکار کا جہاں تک ممکن ہو سکے وقت کو مقرر کر لینا چاہیے، اور اس وقت پر وقت مقررہ پر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، وہ تسبیح کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے.
آنکھوں میں یاد کرتے ہیں ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی، ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی. وہ مجھے یاد کر نہیں کر کبھی نہیں آتی یاد ان کی، کبھی نہیں آتی.
اس شعر میں بھی یہی کہانی آئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے، تب اللہ تعالیٰ پہلے اس کو یاد فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، تب بندہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ تعالیٰ پہلے ارادہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اپنا بنانا ہے اور اس سے محبت فرماتے ہیں، تب اس محبت کے فیضان سے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے.
وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے، وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے، یاد ان کی کبھی نہیں آتی، یاد ان کی کبھی نہیں آتی. درد ان کا اسے نہیں ملتا، درد ان کا اسے نہیں ملتا، رس حسرت جسے نہیں آتی، رس حسرت جسے نہیں آتی.
جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا، اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا درد نہیں ملتا. جب تک کہ گناہوں سے بچنا نہ سیکھ لے، گناہوں سے بچ کر غم اٹھانا نہ سیکھ لے، اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق نصیب نہیں ہوتا.
درد ان کا اسے حسرت جسے نہیں آتی. یہ حقیقت زبان عارض سے، یہ حقیقت زبان عارض سے، کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی، سمجھ میں تیری نہیں آتی.
یعنی جو عارف ہوتے ہیں اللہ والے، وہ انہوں نے اس بات کو پا لیا، اس بات کو سمجھ لیا کہ جب تک کہ گناہ سے نہ بچیں گے اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ والوں کی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، ہاتھ پاؤں کے گناہ سے، دل کے گناہ سے، غرض یہ کہ ہر طرح کے گناہ سے بچنا، اور اس بچنے میں اپنے نفس پر مشقت اٹھانا، غم اٹھانا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا جو ہے یہ نصیب دوستاں ہے، نصیب دشمنہ نہیں ہے، دشمنوں کو نصیب نہیں ہوتا یہ غم. یہ غم بڑی، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے راستے کا غم. حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ سارے عالم کے پھول اگر اللہ کے راستے کے ایک کانٹے کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلامی پیش کریں، تو اللہ کے راستے کے کانٹے کا سارے عالم کے پھول حق ادا نہیں کر سکتے. اتنا عظیم الشان ہوتا ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں کی غذا ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا.
کون دل میں میرے سما دل میں میرے سمایا، آیا ہے ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی
جب اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں تو ساری کائنات نگاہوں میں پھیکی پڑ جاتی ہے نگاہوں سے گر جاتی ہے
کون دل میں میرے سمایا ہے کون دل میں میرے سمایا ہے ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی سارا عالم مجھے اندھیرا ہے سارا عالم مجھے اندھیرا ہے جب انہیں آرزو نہیں پاتی جب انہیں آرزو نہیں پاتی سارا
ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ایک بزرگ تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے بہت ہی سادہ سے تھے جنگل میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی کر کے یا گھاس وغیرہ کاٹ کے چارے کے طور پر جانوروں کی گھاس بیچتے تھے مگر صبح شام بس اللہ کی یاد ان کا مشغلہ تھا تو ایک مرتبہ آزمائش آ جاتی ہے تو ایک مرتبہ ان پر قبض طاری ہو گیا قبض صوفیہ کی اصطلاح میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جب ذکر میں نماز میں بالکل جی نہیں لگتا اور جو ہے بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے جو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں اس راستے میں اور پیر سے پوچھتے نہیں ہیں وہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بازے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں ہلاک اس طرح سے کہ وہ اس قبض کی حالت سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی تو لہٰذا وہ مایوس ہو جاتے ہیں عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں شیطان ان کو بہکا دیتا ہے کہ جب تمہاری کوئی عبادت ہی قبول نہیں تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا جب دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے عبادت قبول نہیں اور جب عبادت قبول نہیں تو عبادت کر کے کیا کرو گے یہ پٹی پڑا کے عبادت چھڑوا دیتا ہے لیکن جو عارفین ہیں اور جو اللہ والوں سے جڑے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لیتے ہیں وہ شیطان کے اس پٹی پڑانے سے بچ جاتے ہیں شیطان کے اس مکر سے بچ جاتے ہیں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان کا کسی ذکر و اذکار میں عبادات میں دل نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس پہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے تو یہ بات سمجھ کی ہے بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا یا جو ذکر و اذکار میں کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ یوں مٹھاس ملتی ہے اللہ کی محبت کی مٹھاس ملتی ہے اللہ کا نام لیتے ہی دل میں وہ مزہ آ جاتا ہے تو ہمیں تو نہیں آتا تو یہ بات اس لیے نہیں بتائی جاتی بلکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے بعض اوقات اس راز کو کھول دیتے ہیں اللہ والے بعضوں کو اللہ تعالیٰ حصے مٹھاس بھی دے دیتے ہیں اور بعضوں کو نہیں دیتے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے بندہ کتنی بھی کوشش کر لے کہ ہم کو یہ مٹھاس حصے مٹھاس حاصل ہو جائے یعنی زبان پہ مزہ بھی آنے لگے تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیتے ہیں یہ موہوبی چیز ہے وہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہبہ ہوتی ہے یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی تو جس کو نہ ملے وہ مایوس نہ ہو کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے رہے ہوتے ہیں مگر اس کو خبر نہیں ہوتی اس لیے کیونکہ وہ اللہ والوں سے تعلق نہیں کرتا پیر کامل سے تعلق نہیں ہے تو وہ جانتے نہیں ہیں تو لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور پیر بھی جو ہے بازے ایسے اناڑی ہوتے ہیں کہ وہ بھی سالک کا کام تمام کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جب تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو اس طرح کی بات جو ہے یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے تو بہرحال وہ بزرگ سے وہ حالت جو ہے وہ ان کو قبض کی تاری ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیات کو آزمائش کے طور پر چھین لیا تو ہر وقت روتے پھرتے تھے کہتے تھے کہ دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، جیسے خشک چاول ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاول ہے ابلا ہوا، تو اس میں مزہ نہیں ہوتا جب تک اس پہ دال چٹنی وغیرہ نہ ڈال کے کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیفیت کو سرد کر لیا تھا کچھ وقت کے لیے، اس کیفیت کو انہوں نے اس جملے میں، اس مشرے میں بیان کیا کہ دلیا بنا، دلیا بانی دال، یعنی دال کے بغیر بھات میں جا اچھا نہیں لگ رہا. موری سجنی یعنی اللہ تعالیٰ کو محبت میں پکار رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے وہ کیفیات مجھے واپس لوٹا دیجئے، کیونکہ ان کیفیات کے بغیر میرا جی نہیں لگ رہا.
سارا عالم مجھے اندھیرا ہے جب انہیں آرزو نہیں پاتی.
آخری شعر،
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، اس میں اختر فنا نہیں آتی، اس میں اختر فنا نہیں آتی.
سری مطلب یہی ہے کہ عشرت ملی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مل گئے ہوں، اس کو خوشی مل گئی ہو اصلی، تو اصلی خوشی جو ملتی ہے وہ حسرت اٹھانے سے، یعنی اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے ہی اصلی خوشی ملتی ہے. تو جس کو ایسی خوشی ملی ہو، یعنی اللہ سے خاص تعلق نصیب ہو گیا ہو، غم اٹھانے سے اس کا غم ہمیشہ کے لیے غیر فانی ہو جاتا ہے، جاویداں ہو جاتا ہے، اس پہ فنا نہیں آتی. جو اللہ سے تعلق اس کو نصیب ہو گیا، جو نسبت مع اللہ نصیب ہو گئی، اور جو جس محض ذکر و عبادت کرتا ہے، گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا ہے. در حقیقت بندے کو تو اللہ سے تعلق ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے سے تعلق نہیں ہوتا، اور نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. فرمایا کہ نسبت جو ہے وہ کیا چیز ہے، کہ بندے کو اللہ سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کو بندے سے تعلق ہو، تو یہ ہے نسبت. اور نہ نسبت ادھوری ہے، کسی کام کی نہیں ہے. تو جو بندے محض عبادات میں لگے رہتے ہیں، ان کو ادھورا تعلق ہوتا ہے، خاص تعلق اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا. کیونکہ بندے کو تو اللہ سے تعلق ہے، عبادات میں مزہ آتا ہی آتا ہے، تو بندہ اپنے مزے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا. اللہ کے لیے عبادت وہی ہے جس میں گناہوں سے بچنے کا غم بھی شامل ہو، اور وہی باقی رہنے والی ہے. کیونکہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نسبت عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ کبھی چھینتے نہیں ہیں، پھر اس پہ فنا نہیں آتی.
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، اس پہ افضل فنا نہیں آتی، اس پہ افضل فنا نہیں آتی.
اچھا جی، آئیے نمونہ ہے، دوسرا وہ نہیں آیا ہے. اچھا، انٹرچینج کر دیا.
نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور کیا ہے، کوئی حافظ تو ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وقال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ استغفار کرو، قلت استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. وانہو کان غفارا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ غفور بھی ہے نام اللہ کا، لیکن یہاں سارہ فرمایا کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ بخشش کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے، تو بہت زیادہ بخشنے والے مالک ہیں، ان سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. تو اس کا آگے انعام بیان فرمایا ہے، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ، جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے، وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. جب پانی برستا ہے تو زمین میں کھیتی اگتی ہے، زرخیزی آتی ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے اور اپنے خزانوں کو اگل دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھی برسائیں گے، اور ویمددکم باموالم وبنین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے بھی مدد فرمائیں گے اور تمہیں اولاد نرینہ بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولاد، مال اور اولاد دو چیزیں انسان کے لیے ایسی ہیں کہ ان پر انسان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے. جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ مال مل گیا تو ہم ہر چیز اس سے خرید سکتے ہیں، آسائش بھی لے سکتے ہیں، آرائش بھی لے سکتے ہیں، راحت بھی لے سکتے ہیں، ہر راحت کی چیز ہم خرید سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں. اور بیٹے مل جانے سے یہ ہے کہ کل کو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، کما کے بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے. اس لیے دو بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر کیا. اگرچہ استغفار کی برکت سے تمام ہی نعمتوں کے گویا اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو یہاں دو بڑی چیزوں کو جس پر انسان کو بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اعتماد ہوتا ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے، زیادہ اس کو ان پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے کہ تمہاری استغفار کی برکت سے تمہارے مال میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے بھی مدد فرمائیں گے اور بیٹوں سے بھی مدد فرمائیں گے، اولاد بھی دیں گے. اور فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے، باغات بھی تمہیں دیں گے، اور تمہیں اس کی برکت سے نہریں بھی دیں گے. یہی دو چیزیں بڑی زرخیزی اور برکت کا باعث بنتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار کی برکت قرآن پاک میں نازل فرمائی. ایک بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ کوئی شخص آیا، اس نے کوئی پریشانی کا ذکر کیا، اور انہوں نے اس کو وظیفہ بتایا کہ تم استغفار کیا کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کسی اور پریشانی کا ذکر کیا، تو انہوں نے اس کو بھی یہی بتلایا کہ تم استغفار کیا کرو. اسی طرح کسی نے کہا کہ میرے جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی استغفار کیا کرو. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو ہے ہر چیز کے لیے، ہر مسئلے کے لیے ایک ہی حل لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، کہ جو بھی آتا ہے آپ ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں، استغفار کرو. تو آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں کو بھی بخش دیں گے، دوسرے مال سے بھی مدد فرمائیں گے، جس سے اکثر پریشانی انسان کی دور ہو جاتی ہے، آدمی راحت کے اسباب خرید لیتا ہے، اور پھر بیٹوں سے بھی مدد فرمائیں گے. ایک مرتبہ جو ہے کسی نے آ کر عرض کیا کہ یہ جو ہے آپ نے جب کسی نے آ کے کہا کہ میرے نکاح کے لیے دعا کر دیجئے، تو انہوں نے ان کو بھی استغفار بتلایا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں لکھا ہے کہ نکاح ہو جائے گا استغفار سے، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمایا کہ بھئی دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اولاد کے لیے اس میں لکھا ہے، لیکن نکاح کا کہاں ذکر ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی جب اولاد ہوگی تو نکاح کے بغیر تو نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا جب ہی اولاد ہوگی. تو یعنی کہ تمام پریشانیوں اور تمام مسائل کا حل استغفار کو فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ اور استغفار کرنا بہت محبوب ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہا ہے اور اس کی سسکیاں بلند ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سسکیاں اس کی گناہگاروں کا رونا، لأنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ گناہگاروں کا سسکیاں بھرنا ان سسکیوں کی آواز سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قدر محبوب رکھتے ہیں بندے کا استغفار اور توبہ کرنے والے کو کہ ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی سواری کے ساتھ کہیں جنگل میں بھٹک گیا، اور اس سواری پر اس کا کھانے پینے کا سامان، پانی اور سب چیز، سامان اس کا سفر کا اسی سواری کے اوپر لدا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ سواری جو ہے اس سے غائب ہو گئی، بدک کے کہیں چلی گئی۔ اب وہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن کہیں ڈھونڈے وہ سواری نہ ملے، جنگل بیابان ہے اور نہ پانی ہے نہ دانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مایوس ہو کر اپنی اس جگہ واپس آ گیا جہاں سے وہ سواری اس کی گم ہوئی تھی، اس مایوسی میں کہ اب تو میری یہاں موت ہی آئے گی۔ تو لہٰذا وہ آ کر لیٹ گیا کہ بھئی اب موت آنی ہے، تو میں یہاں لیٹ جاتا ہوں تاکہ موت آسانی سے آ جائے۔ اور اچانک سے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پھر واپس اس کو اس کی نظروں کے سامنے آ گئی، اور تمام کا تمام سامان اس پر ایسے کا ایسا ہی لگا ہوا ہے۔ تو اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ غلبہ خوشی کے اندر اس کی عقل ہی الٹ جاتی ہے، اور وہ یوں کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو یہ اس خوشی کو بتانے کے لیے ہے، یعنی وہ انسان جس کی زندگی کے آثار بالکل ختم ہو گئے تھے لیکن اچانک خدا تعالیٰ نے پھر اس کی خوشی کا سامان کر دیا، تو کس قدر وہ خوش ہوا کہ غلبہ خوشی سے اس کی عقل ہی الٹ گئی اور وہ الٹی بات کہہ بیٹھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ تو یہ اس قدر خوشی اس کو ہوئی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ لوٹ کر، گناہوں سے لوٹ کر اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے پر جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی یہ برکت حدیث پاک میں بھی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اپنا وظیفہ بنا لیا۔ اور استغفار کی کئی صورتیں ہیں اور کئی دعائیں ہیں، کئی استغفار ہیں۔ ایک استغفار تو سید الاستغفار بھی کہلاتا ہے، اور جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ سید الاستغفار، بتاؤں جلدی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار بھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں استغفار کے صیغہ ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے معمولات یومیہ میں ہمیں تلقین فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ یہ استغفار کر لیا کرو، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استغفار سکھلایا ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑے پیارے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے پیارے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ استغفار سکھلایا ہے۔ سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو یہ سب سے بڑا پیارا استغفار سکھلایا ہے کہ قل رب اغفر، جب مانگیں گے تو یہی کہیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ بھی ایک استغفار ہے، اور ایک استغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہ بھی استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت سارے صیغے ہیں، اور دعاؤں کے اندر بھی صیغے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ مجھے بخش دیجئے میرے تمام پچھلے گناہ اور میرے تمام اگلے گناہ، ما اللہم اغفر لی ما ما اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اور میرے چھپے ہوئے گناہ بھی اور میرے علانیہ گناہ بھی، اور وما اور کیا ہے، وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، اور جو آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یعنی میری ذات کو مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، میری خطاؤں کو مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، تو اللہ میرے تمام گناہوں کو آپ اپنی رحمت سے بخش دیجئے. اسی طرح سے محض کبھی کہیں جا رہے ہیں تو اللہم اغفر لی کا نعرہ لگا دیا, اللہم اغفر لی وارحمنی, یہ بھی استغفار ہے کہ اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحمت نازل فرما دیجئے, مجھ پر رحم فرما دیجئے. اسی طرح سے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, یہ بھی استغفاری کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے بخشنے والے ناموں سے ہم پکاریں. یا حلیم, حلیم کے معنی وہ ہے جو انتقام میں جلدی نہیں کرتے, یا حلیم. اور یا کریم, کہ وہ کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے. اور اسی طرح سے یا واسع المغفرہ, جن کی مغفرت بے حد وسیع ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لے, دن بھر گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے, ہاتھ پھیلاتے ہیں لاؤ توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. اسی طرح دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات بھر گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے. کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مغفرت اور بخشش کے خزانے لٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بے خبر ہوتے ہیں, یا شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ تمہاری کیا استغفار ہے, تمہارا کیا توبہ ہے, تم پھر بار بار گناہ کرتے ہو, وہی گناہ بار بار کرتے ہو. مگر دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم و کریم ہے کہ جب شیطان کو مردود کیا گیا تو شیطان نے مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا, گناہوں کی طرف راغب کرتا رہوں گا, بھٹکاتا رہوں گا اور جو جہنم کی طرف لے جاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی اپنے بندوں کی محبت میں, وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی, تین قسم کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جوش میں اپنے بندوں کی محبت میں یہ قسمیں کھائی ہیں. وعزتی, میری عزت کی قسم, و جلالی, کہ میرے بزرگی کی و علو و شان کی قسم, و ارتفاع مکانی, کہ میرے اعلیٰ مرتبے کی قسم, جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی رہوں گا. ہاں معاف کرتا ہی رہوں گا استمرارن, جتنا بھی معافی مانگے گے معاف کرتا رہوں گا. تو یہ شیطان یہ پٹیاں پڑھا دیتا ہے تو اس پر شیطان کی پٹیاں پڑھانے میں نہ آنا چاہیے. ایک بزرگ کا شعر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت سناتے تھے کہ جب بھی شیطان مایوس کرنے لگے تو اس کو یہ شعر کہہ دو کہ مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے, مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. کیسا پیارا شعر انہوں نے کہا, مجھے اس کریم مطلق کا آسرا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے رہتے ہیں اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے بہت بہت رحمتوں کے وعدے ہیں, بڑی بشارتیں ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جو ہے ایک حدیث پاک میں یہ بھی مضمون ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ مجھے جانتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں جس کو چاہوں نہ بخشوں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بالکل جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا. ہاں تو اس قسم کے بہت احادیث کے مضامین آتے ہیں. تو غرض یہ کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو کیا اس کے انعامات ہیں, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں, نجات عطا فرماتے ہیں, ایگزٹ عطا فرماتے ہیں. ایک تو تقوی کا انعام یہی ہے, تو بات ایک ہی ہے جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو تقوی بھی یہی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقی وہ نہیں ہے جس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا, بلکہ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس خطا پر قائم نہیں رہتا بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کر کے پھر پاک صاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر بغیر توبہ کے دوبارہ دو گناہ کرتا ہے تو پھر اور وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے, پھیل جاتا ہے. یہاں تک گناہ کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, تو وہ پھر جو ہے پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ شرعی اصرار نہیں, یعنی اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, بلکہ وہ استغفار کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے, پھر متقی ہو جاتا ہے, پھر اللہ والا ہو جاتا ہے. تو اللہ والا رہنا, متقی رہنا فرمایا کہ بہت آسان ہے, کہ جس طرح کے باوضو آدمی ہر وقت کہتے ہیں کہ باوضو رہتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کبھی اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں, بلکہ ٹوٹتا تو ہے لیکن وہ فوراً ہی پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہتا ہے. تو اسی طرح سے گناہ تو انسان سے ہو سکتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر پاک و صاف ہو کر پھر متقی بن جاتا ہے. یہاں تک کہ صرف متقی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے ایسے ہو جائیں کہ ان میں سے کوئی گناہ کرنے والا نہ رہے تو میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا کہ وہ گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر جوش محبت میں فرمایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلانا یہ مقصود ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیں, بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ کو توبہ اور استغفار انتہائی محبوب ہے. بندوں کا الحاظ زاری کرنا, معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. اور ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے یہ قصہ بھی سنایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب ان کا آخر وقت آنے لگا تو ایک بزرگ ان کی زیارت کو گئے اور وہ رونے لگے. انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ یغفر اللہ کمثلی, کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کی بخشش فرما دیں گے. وہ رو رہے تھے کہ معلوم نہیں میری بخشش ہو یا نہ ہو. تو انہوں نے ان سے یہ بات بتلائی کہ لو خیرت بین محاسبتی اللہ تعالی و بین محاسبتی ابویہ, کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے قیامت کے دن کہ تم اپنا محاسبہ اپنے اللہ سے کرانا چاہتے ہو یا اپنے ماں باپ سے کرانا چاہتے ہو. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت اور رحمت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی ذرا سی تکلیف پہ بھی جو ہے لرز جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اولاد کی راحت کا انتظام کرتے ہیں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے محاسبہ کراؤں یا ماں باپ سے, تو میں یہ اختیار کروں گا کہ یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا محاسبہ کراؤں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے 100 درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں ماں باپ سے, ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قدر محبوب رکھتے ہیں, لہذا حدیث پاک میں ہے کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے. من کل ضیق مخرجا و من کل ہم فرجا, اور ہر غم سے بھی اس کو نجات دیں گے. یہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو غم ہوتا ہے اور ایک ہم ہوتا ہے ہم, اور فرمایا کہ الہم هو الغم الذی یذیب الانسان, کہ ہم وہ غم ہوتا ہے جو انسان کو پگھلا دیتا ہے, گھلا دیتا ہے, گھلا گھلا گھل گھل کے آدمی مر جاتا ہے, اس غم کو ہم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استغفار کی یہ برکت بیان فرمائی کہ جو آدمی استغفار کو لازم کر لے گا اس کو ہر غم سے اور ہم سے نجات مل جائے گی. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالیں گے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات دیں گے, اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ورزقہ من حیث لا یحتسب, کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ بھی استغفار کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اس قدر استغفار اور توبہ کے جو ہے انعامات ہیں کہ کثرت ہے کہ بیان سے باہر ہے. تو اس زمانے کے اندر جو ہے کس قدر پریشانیاں, ٹینشنیں اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں, اور انسان ہر وقت فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. ابھی ایک مسئلے سے نمٹا تو دوسرا, دوسرا آ گیا تو تیسرا, مصیبتیں اور آفتیں, مہلک بیماریاں, سبھی کا علاج یہ ہے کہ علاج غم ہے, علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے. کہ صرف اور صرف علاج یہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار و توبہ کرنا، اور ساتھ میں یہ محاسبہ اپنا رکھنا کہ بھئی ہم گناہ کو چھوڑنا بھی تو ہے، یہ تھوڑی کہ گناہ کیے جائیں اور استغفار بھی کیے جائیں ساتھ ساتھ، تو وہ تو برابر ہو جائے گا، استغفار کی ضرور برکت ہوگی، ضرور ثمرات سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، لیکن جب پھر گناہ کر دیے تو پھر جو ہے انسان نقصان میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا، تو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں. ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس گناہ یہی ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب خوری ہے، بدکاری ہے، نہیں، ہمارے اندر باطنی کس قدر گناہ ہے، عجب کا گناہ کہ اپنے کو خود پسندی، تکبر کا گناہ ہے، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے ہمارا بیان ہوا تھا کہ زبان کے میں نے ابھی گنا تو تقریباً 25 یا اس سے بھی زیادہ فتنے زبان کے سامنے آئے کہ ہم زبان سے کس کس طرح سے گناہ کر ڈالتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور غیبت تو ہمارے رگ رگ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسی بس گئی ہے، اور دھوکہ یہی اپنے آپ کو دیتے ہیں ہم کہ ہم تو سچی بات بیان کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے زبان ہلانے کی، ایک سچ ہزار بلا کو ٹالتا ہے، اور خاموش رہنا لاکھوں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی کیسی بلیغ نصیحت فرمائی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، لاکھوں پریشانیوں سے ایک خاموشی جو ہے وہ بچا لیتی ہے. تو اس طرح سے زبان کے بھی گناہ ہیں اور آنکھوں کے بھی گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، تکبر کا گناہ دل کا گناہ ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور اس بیماری کا ادراک جو ہے جلی ہو سکتا ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، ورنہ اس بیماری کا ادراک نہیں ہوتا. آدمی اپنے زبان سے اپنے کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن پتہ جب چلتا ہے جب بھری مجلس میں کبھی شیخ اس کو ڈانٹ دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے، پھر جو ہے اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ پھر اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں، واقعتاً بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے یا صرف زبانی مزاحن. ہمارے حضرت نے ایک قصہ سنایا تھا کہ دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک ذرا پڑھا لکھا تھا، ایک ذرا بالکل جاہل سا تھا، تو دونوں سفر کر رہے تھے، تو ایک نے سوچا کہ بھئی یہ سفر خاموشی سے طے ہو رہا ہے، کچھ بات کرنا چاہیے پڑوسی سے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھیا میرا نام کیا پوچھتے ہو، میرا نام حقیر فقیر عبد القدیر. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت تواضع سے بات کر رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے ان سے کچھ ذرا زیادہ تواضع دکھانی چاہیے، انہوں نے تو اپنا نام بہت تواضع سے لیا، تو مجھے جو ہے اور زیادہ تواضع کرنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہائے میرا کیا نام پوچھتے ہو، میرا نام تو گو در گو، مرغی کا گو، آخ تھو، شیخ نتھو میرا نام ہے. تو تواضع زبانی جو ہے وہ نہیں چلے گی، بلکہ حقیقت میں دل کی تواضع ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، ایک جگہ تو یہ ہے، اللہم اجعلنی صبورم واجعلنی شکورم واجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرم، کہ اللہ مجھے صابر بھی بنا دیجئے، مجھے شاکر بھی بنا دیجئے، اور مجھے اپنی نگاہوں میں حقیر کر دیجئے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کبیر کر دیجئے، معزز دکھا دیجئے. لوگوں میں ذلیل ہونا، جیسا اس نے کہا تھا کہ میں گو درگو ہوں، تو لوگوں کو کہتے پھرنا کہ میں کیا ہوں، گو درگو ہوں، پخانہ ہوں، تو یہ تو تواضع نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی نظر میں میں باعزت رہوں لیکن اپنی نظر میں حقیر ہو جانا، یہ ہے تواضع، یہ ہے انسان مٹا ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھلائی، اور ایک بہت ہی پیاری دعا اور بھی سکھلائی، الیک ربی فحببنی، کہ اللہ مجھے جو ہے اپنی طرف کھینچ لیجئے اور مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے. الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی، اور مجھے میرے نفس میں مجھے اپنے اندر جو ہے وہ ذلیل کر دیجئے، یعنی میں اپنے کو کچھ نہ سنوں. الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عظمت والا بنا دیجئے، عزت دے دیجئے. تو اس طرح سے تواضع اصل میں دل کی تواضع کا نام ہے. حکیم الامت نے اس کو بہت آسان فرما دیا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم کم از کم روزانہ ایک کام کر لیا کرو، کہ تم یہ روزانہ دو جملے کہہ لیا کرو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی المحال. فرمایا کہ یقین کا درجہ ضروری نہیں ہے، احتمال قائم کر لو، یہ آسان ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو اور اللہ مجھ سے ناراض ہوں اس بات پہ، اور سامنے والا جس کو میں حقیر سمجھتا ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسندیدہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی نجات ہو جائے، مغفرت ہو جائے. تو یہ ایک احتمال ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے نا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں، مجھ پر کوئی قانون نہیں چل سکتا کہ ہم نے اتنی عبادت کی لہٰذا آپ پر واجب ہو گیا ہم کو بخشنا، ایسا نہیں ہے. جس چیز پر چاہے وہ پکڑ فرما لیں، جتنے بڑے بڑے گناہوں کو چاہے وہ معاف کر دیں، جنت میں داخل کر دیں. تو ایک احتمال قائم کرنا ہے. تو جس آدمی کو یہ پریشانی ہو تو روزانہ یہ جملے تو ضرور کہہ لیا کرے کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں کم تر ہوں فی الحال، یعنی اس وقت حال کے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم کہ میرا نتیجہ آپ کے ہاں کیا ہے، میری آپ کے ہاں کیا مارکیٹ ہے، میری آپ کے ہاں کیا قیمت ہے اس وقت. اس لیے بھائی یہ احتمال قائم کر لو کہ تمام مخلوق سے میں سب سے کم تر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں سے سب سے کم تر ہوں فی المآل، یعنی انجام بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام، میرا خاتمہ کیسا ہوگا. ممکن ہے کہ کافر کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، آخر موقع پر وہ ایمان لے آئے اور اللہ والا ہو جائے، جنت میں چلا جائے، معافی مانگ لے. جیسا کہ انسان اگر کافر ہے لیکن مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی وہ وقت جب توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے وہ سیدھے کا سیدھا جنت میں جائے گا. اگر اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا، توبہ کی اور موت کا وقت آ گیا، نہ نماز کا وقت تھا، نہ روزے کا موقع تھا، نہ زکات دینے کا موقع تھا، ایمان لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو سیدھے کا سیدھا وہ جنت میں جائے گا. اور اگر ہمارا کچھ پتہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ایمان مرتے وقت ہمارا سلامت رہے گا کہ نہیں، اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کو ہمیشہ یہ اس بات کا اہتمام رہتا تھا، جب کسی سے دعا کے لیے کہتے تھے تو یہ دعا ضرور کرتے تھے کہ دعا کے لیے ضرور کہتے تھے کہ آپ دعا فرما دیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سب سے زیادہ خاتمے کا خوف ہوتا ہے اولیاء اللہ کو. تو یہ بات ہے، تو ہم یہ احتمال قائم کر لیں کہ انجام کے اعتبار سے بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں تکبر نہیں رہے گا. اور تکبر کو مٹانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، نعمتوں کا شکر کرنا، نعمتوں کا شکر کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ٹیلی فون پہ، ایک عالم صاحب نے فون پہ عرض کیا کہ حضرت آپ سے جب سے جڑا ہوں، جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں، بڑے بڑے علماء مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں، بہت لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے کہ میں بڑا ہوں، کچھ ہو گیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، بلکہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر یعنی بڑائی کا آ جانا سبب بعد ہے، دوری کا سبب ہے. جیسا کہ شیطان کے دل میں بڑائی آ گئی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں، کیونکہ میں ان سے افضل ہوں. جب اس کے دل میں بڑائی آ گئی تو وہ مردود ہو گیا، دربار الہی سے اس کو نکال دیا گیا، ذلیل و خوار ہو گیا وہ، تو دور ہو گیا اللہ سے. تو تکبر سبب بعد ہے یعنی دوری ہے، اور شکر سبب قرب ہے. تو بعد اور قرب میں تضاد ہے، اور فرمایا کہ بعد اور قرب میں تضاد ہے، یعنی اگر بعد ہوگا تو قرب نہیں ہوگا، قرب ہوگا تو بعد نہیں ہوگا. تو آپ شکر خوب کیا کریں تو انشاءاللہ آپ تکبر سے محفوظ رہیں گے، آپ اللہ کے قریب رہیں گے، اللہ والے رہیں گے. تو یہ دل کا گناہ تکبر بھی ہے، حسد بھی ہو جاتا ہے، دین میں بھی حسد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی حسد ہو جاتا ہے. دینی امور میں کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شیخ کی زیادہ خدمت کرنے والا ہوتا ہے، شیخ کا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. نہیں تو اور بھی باتوں کے اندر، مدارس کے اندر بھی کہیں بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی دل کا گناہ ہے. بدگمانی ہے، یہ تو بہت عام ہو گئی ہے بدگمانی، کہ شیخ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں آج کل، ماں باپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، استادوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو یہ بدگمانی بھی کرنا حرام ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بدگمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے دلیل طلب کریں گے کہ تم ثبوت لاؤ کہ تم نے یہ جو میرے بندے سے بدگمانی کی تھی اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس. اور فرمایا کہ نیک گمانی کرنے پر بے دلیل ثواب ملے گا. نیک گمانی رکھے ہم، یہ بھی دل کا بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو گھر کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، مدارس میں بھی ہو جاتے ہیں، اور خانقاہوں میں بھی ہو جاتے ہیں. تو دل کو اپنے صاف رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے وہ کسی سے کینا اور بغض رکھنا، سلام دعا چھوڑ دینا بلا شرعی عذر کے، بلا شریعت شرعی دلیل کے اس سے بات چیت چھوڑ دینا، ایسا جو ہے وہ اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، کینا رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو یہ انعامات استغفار کے ہیں. تو آج کل جو پریشانیاں یہ ہر زمانے ہی میں رہی ہیں لیکن اب بڑھتی جا رہی ہیں، اور بلا شبہ ہمارے گناہوں کی بڑھنے کی وجہ سے یہ اتنی پریشانیاں ہیں. تو اس کا علاج جو ہے وہ استغفار اور توبہ، اور دل سے استغفار ہو. یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ استغفار ہونا چاہیے دل سے، کہ ہم دل سے استغفار کریں، یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی تصویر چل رہی ہے، لیکن دل دماغ کہیں اور ہے، نہ ندامت ہے نہ رنج ہے نہ کوئی علم کی کیفیت ہے، بس ایک معمول کو پورا کرنا ہے وہ کر لیا. تو استغفار بہرحال مفید ہوگا، اللہ کا ذکر بہرحال مفید ہوتا ہے، چھوڑیں تو نہیں اس کو، لیکن کوشش کریں کہ دل سے استغفار کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سعودی عرب میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دکاندار سودا بیچ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے دام بھی بتا رہے ہیں، پیسے بھی کاٹ رہے ہیں، پوری توجہ گاہک کی طرف ہے اور کھانے پہ توجہ برائے نام ہے. تو فرمایا کہ دیکھو کھانے میں اس کو طاقت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، جو کھائے گا طاقت لگے گی اس کے بدن کو. تو اسی طرح سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اگرچہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، دل کہیں اور ہے، لیکن نافع پھر بھی ہوگا. لیکن یہ اللہ کے نام کے یہ ادب نہیں ہے. جب اللہ کو یاد کریں تو دل سے یاد کریں. آپ بھلے تھوڑا استغفار کر لیں لیکن دل سے کریں. جب کریں ندامت سے کریں اور حضور یہ قلب کے ساتھ کریں، تو پھر دیکھو کہ دل کو کیسا سکون اور کیسی بہار نصیب ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. گناہوں سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور استغفار و توبہ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. جو آدمی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کو راحت خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ دیکھو جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اور وہ اس کا سفر جو ہے جنگل کی طرف ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو خبر نہیں ہے لیکن وہاں آگ لگی ہوئی زبردست جنگل میں. تو جیسے جیسے اس جنگل کے قریب جاتا جائے گا، اس کا دھواں، اس کی گرمی اور اس کی بدبو اس کے دل و دماغ کو برباد کر رہی ہوگی. جتنا قریب جائے گا اور زیادہ پریشان ہو جائے گا. تو یہی گناہوں کی مثال ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی میں جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ دل دماغ اس کا سب متاثر ہو جاتا ہے. اور لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ایسے باغ کی طرف جہاں نہریں بہ رہی ہیں، سبزہ ہے، پھل پھول پودے اگے ہوئے ہیں، جیسے جیسے اس کے قریب جاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی طبیعت میں بشاشت آنے لگتی ہے، خوشگوار طبیعت ہو جاتی ہے کہ کہاں سے خوشبودار ہوا آ رہی ہے، تر ہوا آ رہی ہے. تو اسی طرح سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے لیکن استغفار و توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہے. اور جب منزل کے قریب ہوتا ہے انسان تو لازم ہے کہ وہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو قرب حاصل ہوتا ہے. تو استغفار و توبہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی، اور دل کو سکون ہوگا، ڈپریشن بھی جاتا رہے گا انشاءاللہ، ٹینشن بھی جاتی رہے گی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا میں جو ہم رہتے ہیں تو یہ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے اور یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے، یہاں کی راحت بھی عارضی ہے، یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے، سب کچھ چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، یہاں کی مال و دولت بھی عارضی ہے، یہاں کے گھر بنگلے سب عارضی ہیں. محنت کرو تو اس زندگی پر کرو جو آگے آنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کی خوشی بھی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کی راحت بھی ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کے تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ملیں گی. تو استغفار و توبہ سے ہم اپنے ماضی کو بھی دھو سکتے ہیں، حال کو بھی درست کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بھی چمک جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خوب استغفار و توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ صبح شام گناہ کرتا ہے، اگر وہ ہر گناہ کے بعد توبہ کر لے، سچی توبہ کی تین شرائط ہم بتاتے رہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ندامت ہو قلب میں، دوسرے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے استغفر اللہ قبول نہیں ہوگا، گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, پکا ارادہ ہو کہ نہیں کروں گا. پھر چاہے 100 بار اس کی توبہ ٹوٹ جائے تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی, کام کی رہے گی. جو کر لی اس نے توبہ, اس نے سب پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیا. اگر توبہ نہ کرے گا تو پچھلے گناہ بھی ساتھ لگے ہوئے, لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تھی تو وہ باطل نہیں ہوئی بلکہ وہ کام کی ہے توبہ. ہرگز مایوس نہ ہو کہ میری کوئی توبہ کام کی نہیں ہے, بلکہ ہر توبہ اس کی کام کی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ 70 بار بھی ایسا بندہ اگر گناہ کر بیٹھے, ایک ہی گناہ کر ڈالے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ہر بار توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں. یہ کثرت کی وجہ سے 70 کا لفظ فرمایا, یعنی یہ نہیں ہے کہ 71ویں مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, بلکہ جتنی بھی بار اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور اس نے سچی توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کی طرح اگر گناہ بھر جائیں تو بھی ایک آہ سے, ایک توبہ کرنے سے خدا تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دل سے استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اس زندگی کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اس آدمی کی زندگی جو ہے, جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا, یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ذکر سے مراد تمام وہی بات ہے کہ اللہ اللہ کرنا بھی ہے اور گناہ سے بچنا بھی ہے. تو اس دل کی مثال بالکل جیسے بنجر زمین ہوتی ہے جو ذکر نہیں کرتا, خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے, ملوث ہوتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ زمین جس سے کچھ نہیں اگتا, اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے زرخیز زمین, زندہ زمین. زندگی وہی ہے, ہاں, آپ کی جو ہے فرما برداری ہو اور خوب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو وہی زندگی کہلانے کے قابل ہے. تو بس یہ زندگی تھوڑی ہمیں ملی ہے, اور یہ اللہ کو یاد ہی کرنے کے لیے ملی ہے, کوئی دوسرے مقصد کے لیے ملی ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں اپنا مقصود اللہ کی عبادت بنانا چاہیے, اور جو اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں اس کو ذریعہ مقصود سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا اصل مقصود تو اللہ کو یاد کرنا ہے. اب ضرورت پڑی کہ بھائی کچھ گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے, کچھ کھانا پکانا بھی ہے, ضرورت کے درجے میں اس کو کر لیا, بھائی پہننا بھی ہے تو کچھ کپڑے بھی سلوا لیے چلو بھائی, اور کچھ کھانا پینے کا انتظام بھی کر لیا, تو یہ مقصود تو نہیں ہے, مقصود اللہ کی یاد ہے. جیسے ہی یہ ضرورت پوری ہو جائے, ذریعہ مقصود ہو جائے, فوراً پھر کھٹ سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ, اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ, اور اللہ کو دل سے بھی یاد کرو. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. اور یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم بھلائیں نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھلانا تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. وہ آدمی مجھلے مرے ہوئے کے ہے جو اللہ تعالیٰ سے غفلت کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی, مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دیں, اور سب سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق دیں, اور مایوسی کسی قسم کی اللہ تعالیٰ ہر مایوسی سے حفاظت فرمائے, اور اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو نوازیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ربکم عز وجل لو ان عبیدی اطاعونی لأسقیتهم المطر باللیل واطلعت علیہم الشمس بالنہار ولم اسمعہم صوت الرعد. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بزرگ برتر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو بارش برساؤں جبکہ وہ سوتے ہوں, اور دن کو آفتاب نکالوں تاکہ وہ اپنے امور معاش میں مشغول ہوں, اور بادل کے گرجنے کی آواز بھی ان کو نہ سناؤں تاکہ وہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنت، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آمنت باللہ ورسلی، آمنت باللہ ورسلی. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں پانچویں روایت مشکات میں بخاری شریف سے بروایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے کہ تورات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہے، اے پیغمبر، ہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور گروہ امیین کی پناہ بنا کر. مراد سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں، آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ بدخلق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی وفات نہ دیں گے یہاں تک کہ آپ کی برکت سے راہ کج یعنی کفر کو درست یعنی مبدل بہ ایمان نہ کر دیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگیں، اور یہاں تک کہ اس کلمے کی برکت سے نابینا آنکھوں کو اور ناشنوا کانوں کو اور سربستہ دلوں کو کشادہ نہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب اچھی طرح پھیل نہ جائے گا آپ کی وفات نہ ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے محبت والے نیک صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اور اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے خاصہ سے اپنی رحمت خاصہ سے اور اپنی مشیت خاصہ سے اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اب تک جو غفلت ہم سے ہو گئی، جو گناہ ہم سے ہو گئے، سب کے سب کو اپنے فضل سے معاف فرما، اور ہم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ میرے تمام مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی آل و اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی دنیا میں بھی اللہ عزت و شرف نصیب فرما، ہر پریشانی غم سے حفاظت فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.